احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ روم کے بعد قرآن حکیم میں سورہ لقمان آتی ہے جو 34 آیات اور 4 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز بہت مشابہ ہے سورہ بقرہ کے آغاز سے, اور یہ بات ذہن میں رہے کہ سورہ بقرہ کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام میم ہی سے ہوتا ہے. یہاں ارشاد ہوتا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جن لوگوں کی نگاہ قرآن حکیم پر ہے انہوں نے محسوس کر لیا ہوگا کہ جس تک یہ بھی مشابہت ہے ان آیات مبارکہ میں اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں. وہاں فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہاں فرمایا کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم, وہاں ارشاد ہوتا ہے ہدل للمتقین, یہاں فرمایا گیا ہدم و رحمت للمحسنین. اور یہ ذہن میں رہے کہ درجہ احسان بلند ترین مقام ہے جس پر انسان فائز ہو سکتا ہے, لہذا یہاں ہدایت کے ساتھ رحمت کا اضافہ کر دیا گیا. اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین حصہ اس کا دوسرا رکوع ہے جو حضرت لقمان کے ذکر اور ان کی ان نصیحتوں پر مشتمل ہے جو انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو کی. سورہ سابقہ یعنی سورہ روم میں یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن حکیم جس دین کی طرف بلا رہا ہے, یا یوں کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور جس کی طرف آپ نے نوع انسانی کو دعوت دی, وہ دین فطرت ہے. یہاں حضرت لقمان کے ذکر سے کسی دعوے کا اثبات کیا جا رہا ہے. حضرت لقمان کے بارے میں مفسرین اور محققین کا تقریباً اجماع ہے اس بات پر کہ نہ وہ نبی یا رسول تھے, نہ ہی کسی نبی یا رسول کے امتی تھے. وہ ایک حبشی نسل انسان تھے جو حبشہ سے عرب کے شمالی علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے. پیشے کے اعتبار سے بہی تھے یعنی کارپینٹر, لیکن اللہ تعالیٰ کی دین ہے وہ جس کو چاہے دے. اللہ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی اور عقل سلیم کی دولت سے نوازا. ان دونوں کے امتزاج سے انسانی سوچ جہاں تک پہنچ سکتی ہے قرآن مجید اس کے لیے اصطلاحاً حکمت کا لفظ استعمال کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی کہ کر شکر اللہ کا. یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان کی فطرت کی صحت کی علامت یہ ہے کہ اس میں جذبہ شکر پایا جائے, یعنی یہ کہ اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے, اس کی کسی تکلیف کو دور کر دے, اس کی کوئی ضرورت پوری کر دے, اسے کوئی انعام دے, تو اس کے لیے خاص جذبہ تشکر اس کے قلب کی گہرائیوں سے ابھرنا چاہیے جو اس کی زبان پر کلمات شکر کی صورت میں بھی جاری ہو اور اس کے پورے وجود میں بھی سرایت کر جائے, چنانچہ وہ اپنے منعم کے لیے سراپا تشکر و امتنان بن جائے. اگر فطرت درست ہے تو انسان کے اندر اس کیفیت کا ہونا لازمی ہے, الا کہ فطرت مست ہو چکی, اس کے سوتے خشک ہو چکے. دوسری طرف عقل سلیم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اصل منعم کو پہچانے, اصل محسن اور اصل منعم. چنانچہ عقل سلیم کی روشنی میں جب انسان غور کرتا تو وہ پہچان لیتا ہے کہ منعم حقیقی محسن حقیقی اللہ ہے, وہی رب العالمین ہے, وہی ہمارا پالنے والا اور پرورش کرنے والا ہے. اب ان دونوں چیزوں کا جمع حاصل یہ ہے انشکر للہ, کہ کر شکر اللہ. البتہ شکر کا معاملہ یہ بھی ہے کہ منعم کا حق ادا کیا جائے. اللہ کے شکر کے حق کا جو لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو, اللہ کے حقوق ادا کرو. اور اللہ کے حقوق کو اگر ایک لفظ میں جمع کیا جائے وہ التزام توحید ہے, اس کو ایک جانو ایک مانو اور ایک ہی کو پوجو اور ایک ہی کی پرستش کرو اور اس ایک ہی سے محبت کرو, اسی کو اپنا مطلوب و مقصود بناؤ. اسی کو اپنا محبوب حقیقی بناؤ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اگر ایک لفظ میں ادا کیا جائے تو اس کا حق. التزام توحید اجتناب عن الشرک. چنانچہ یہی وہ نصیحت ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور یاد کرو جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے, اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. واقعہ یہ ہے کہ شرک بہت بڑی زیادتی, بہت بڑی ناانصافی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ادائے حقوق کے ضمن میں ایک بات کی مزید وضاحت فرما دی. انسانوں پر اللہ کے حق بھی ہیں لیکن بندوں کے حق بھی ہیں. اور حقوق العباد میں سے فائق ترین اور اولین حق جو ہے والدین کا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے, تاکید کی ہے اس کے والدین کے بارے میں, ان کا حق ادا کریں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ وصیت وہی ہے کہ جو فطرت انسانی میں وصیت شدہ چیز ہے. انسان اپنی فطرت سے یہ جانتا ہے کہ اسے اپنے والدین کا ادب کرنا چاہیے, ان کا کہنا ماننا چاہیے, ان کی دلجوئی اور تشفی کرنی چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے جبکہ وہ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گئے ہوں, کہ ان کے اوپر ایک احتیاج کا غلبہ ہو جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر فرمایا. حضرت لقمان کی پھر تیسری نصیحت یہ سامنے آئی کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لو کہ اعمال انسانی خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹے ہوں, یہاں تک کہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہوں, ضائع ہونے والی نہیں ہے. نیکی ہو یا بدی اللہ ان کو لے آئے گا, خواہ وہ کہیں بھی ہو, خواہ کسی پہاڑ کی کھو میں گھس کر وہ عمل کیا گیا, خواہ زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا, خواہ فدا یا خرا کی پہنائیوں میں کیا گیا. اور پھر جامع ترین نصیحت آتی ہے, یا بنیا کی مصلاح, اے میرے بچے اللہ کو جان لینا اور مان لینا ہی کافی نہیں, اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم رکھنا ضروری ہے. اور اس تعلق میں اللہ کے لیے ذریعہ ہے نماز, لہذا نماز کو قائم رکھ. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, اور نیکی کا حکم دے, اس کا پرچار کر, اسے پھیلا, اور منکر سے روک, اور منکر کے خلاف لوگوں کو نصیحت اور تلقین کر. اور فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں, اس لیے کہ اس پر مخالفت بھی ہوتی ہے. اس پر بسا اوقات انسان بڑی مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے, لوگوں کی طرف سے بوابیں آتی ہیں, لوگ استہزاء بھی کرتے ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسمانی اذیت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اب جو بھی آئے, جو بھی جھیلنا پڑے اسے جھیلو اور برداشت کرو. حضرت لقمان کی یہ نصائح واقعہ یہ ہے قرآن مجید کی دعوت کا لب لباب, جو سورة العصر میں انتہائی مختصر الفاظ میں وارد ہوا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہی مضمون ہے کہ جو ان نصائح کے اندر آ گیا ہے, گویا کہ جو دعوت قرآن کی ہے وہی دعوت حضرت لقمان کی بھی تھی, جو ایک سلیم الفطرت انسان تھے, سلیم العقل انسان تھے. یہ گویا کہ اہل عرب پر حجت قائم کی جا رہی ہے کہ محمد تمہیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جان لو کہ وہ دعوت فطرت اور عقل کی بنیاد پر ہے. اور خود تمہارے ماضی میں ایک ایسی شخصیت جس کی عظمت کے تم خود قائل ہو, جن کے اقوال تم کوٹ کرتے ہو اپنے خطبات میں اور اپنے اشعار میں, وہ بھی اپنے تمام غور و فکر کے نتیجے میں انہی باتوں تک پہنچے تھے کہ جن باتوں کی دعوت قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں شکر کے مضمون کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بہت اجاگر کیا گیا ہے. گویا کہ قرآن مجید ہی کی اصطلاح میں التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ کی معرفت کو اجاگر کرنا اور اللہ پر ایمان کی دعوت. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 20 میں, الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. لوگوں کیا تم نے غور نہیں کیا, سوچا نہیں, اللہ نے کس طرح تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے مسخر کر دیا ہے, اور تم پر اپنی نعمتوں کو کامل فرما دیا ہے, اس کی نعمتوں کا اتمام ہو گیا ہے تم پر. اے بنی نوع آدم, وہ نعمتیں جو ظاہری بھی ہیں اور وہ نعمتیں جو باطنی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 31 میں پھر ارشاد ہوتا ہے, الم ترى ان الفلك تجري بنعمة الله ليريكم من آياته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ کشتی چلتی ہے دریاؤں میں اور سمندروں میں تمہارے لیے بہت سی چیزیں اور سر و سامان لے کر. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو. آخری بات یہاں بھی وہی ہے, ان وعد اللہ حق. یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. مسلمانوں, اے محمد کے جانساروں صلی اللہ علیہ وسلم, اے قرآن اور محمد پر ایمان لانے والوں, یہ حالات, یہ شدائد اور مصائب عارضی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید تمہارے شامل حال ہوگی. ان وعد اللہ حق, اللہ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے. اس پر پورا یقین محکم قائم رکھو. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. تو دیکھنا کہیں تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے, کہیں تم اس حیات دنیاوی کی زلف گراگیر ہی کے اسیر ہو کر نہ رہ جاؤ, کہیں تم آخرت اور اللہ سے منہ نہ موڑ لو اس دنیا کی طلب میں اور اس کی رونقوں اور اس کی چہل پہل اور اس کی چمک دمک سے متاثر ہو کر. اور دیکھنا کہیں اللہ پر تمہیں دھوکہ نہ دے اللہ کے نام پر وہ دھوکے باز, وہ شیطان لعین, وہ ابلیس, تمہیں یہ سجھا کر اور یہ سمجھا کر. وہ بڑا غفور ہے, وہ بخشنے والا ہے. کہیں تمہاری جرتیں معصیت پر, گناہ پر بڑھ نہ جائیں, اس کی مغفرت اور اس کی شان غفاری پر دھوکہ نہ کھا جانا. جہاں وہ غفور اور رحیم ہے وہیں وہ عادل بھی ہے, منتقم بھی ہے, شدید العقاب بھی ہے, سزا دینے میں بہت سخت بھی ہے. آخری آیہ مبارکہ بہت اہم ہے. علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے. ان اللہ علمہ عندہ علم الساعہ, اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی, اس کا علم اسی کے پاس ہے. وینزل الغیث, وہی بارش برساتا ہے. کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کب بارش ہوگی. آج بھی ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہماری ساری پیشین گوئیاں اکثر و بیشتر غلط ثابت ہو جاتی ہیں. حتمی اور یقینی طور پر پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یہ بھی علم خاص اللہ کا ہے. ویعلم ما فی الارحام, رحم مادر میں کیا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی, اسے بھی آج تک اپنی ساری سائنسی ترقیوں کے باوجود ہم نہیں جان سکتے. یہ علم بھی وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کسی ذی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا, نیکی کمائے گا یا بدی کمائے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی موت کس سرزمین میں واقع ہوگی. ان اللہ علیم خبیر, سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر تو صرف اللہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.